لیتا ہوں، یزید مسدد میں اس کا نام لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، یزید میں، فلان میں، فلان میں، فلان میں، فلان میں، ہم ہمارے مخالف، ہمارے دشمن ناموں میں تلاش نہ کرے، کرداروں میں تلاش کرے. یہ کردار کس میں ہے؟ قیامت تک جن کے اندر اوصاف یزید ہے، جن کے اندر اوصاف شبری ہے، جن کے اندر عمرسا کے اوصاف ہیں، ٹھیک ہے، سب یہ اوصاف جن اوصاف کے خلاف، جن بدکرداریوں کے خلاف، جن محرکات کے خلاف، امام نے نہیں فرمایا کہ میں یزید کے خلاف لڑ رہا ہوں. کہا کب امام نے؟ میں اس شخص کے خلاف لڑ رہا ہوں جو شارب الخمر ہے، جو شراب پیتا ہے. میں اس شخص کے خلاف لڑ رہا ہوں جو قاتل نفس محترم ہے، انسان کو قتل کرتا ہے. میں اس شخص کے خلاف لڑتا ہوں جو منبر رسول پر بندروں سے کھیلتا ہے. میں اس شخص کے خلاف لڑ رہا ہوں جس نے حلال محمد کو حرام کرا دیا ہے. میں اس شخص کے خلاف لڑ رہا ہوں جس نے حرام کو حلال کرا دیا ہے. امام کی جو جنگ دو تہذیبوں کی جنگ ہے، دو شخص کی جنگ نہیں ہے. اسی لیے مولا کا فرمان کبھی نہیں فرمایا کہ میں کبھی یزید کی بیعت نہیں کرتا ہوں. اگر یہ فرماتا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا ہوں تو مسئلہ حسین و یزید کرتا ہوں. نہیں فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ. قیامت تک جن جن ہستیوں میں میرے اوصاف پائے جاتے ہیں نا، وہ ان کی بیعت نہیں کریں گے جن کے اندر یزیدی اوصاف پائے جاتے ہیں. دو تہذیبوں کے درمیان جنگ ہے، دو ثقافتوں کے درمیان جنگ ہے، دو افکار کے درمیان جنگ ہے. یہ جنگ اس لیے اب کوئی محرم میں وہ کرے اور جناب والے محرم کے بعد افدار اسلامی کی پابندی کرے، نعوذ باللہ براہم مبتلا ہو جائے نا، ہبا منصورا، انسان نعوذ باللہ 11 مہینے میں یزیدی بنے، دوسرے مہینوں میں جی امام حسین کو رلائے. جی حدیث میں ہے نا کہ جو دوسرے مہینوں میں گناہ کرتے ہیں اس کے، اور محرم میں آزاداری کرتے ہیں، دوسرے مہینوں میں گناہ کرتے ہیں، اس شخص کی مثال کیا پتہ ہے؟ محرم میں خود امام حسین کو روتے ہیں اور 11 مہینے میں امام حسین کو بلاتے ہیں. تصور کیا دونوں کے بارے میں کیا فرق ہے؟ ایک مہینہ حسین تو خود روتا رہا اور 11 مہینے مولا کو بلاتا رہا. گناہ کرنا امام کو بلانا، معصیت انجام دینا امام کو بلانا، دین کی پامالی امام کو بلانا، گناہ انجام دینا امام کو بلانا، تو یقینا یہ شخص کے لیے واضح ہے کہ جو امام کو بلاتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے. تو وہ شخص جو محرم کے علاوہ محرم میں عزاداری کرتے ہیں، دوسرے مہینوں میں گناہ اور فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، کہ وہ 11 مہینے میں امام کو بلانے والوں میں اس کا شمار ہوگا. تو اس کا حکم بھی واضح ہو روشن ہے، زیادہ اس میں نہیں کر سکتا، موضوع رہ جائے گا. سوال اس کو بھی ہے کہ محمد خواتین کا مجلس میں سونے کے زیورات پہننا، جس کی وجہ سے غریب خواتین کو غربت اور کمتری کا احساس ہوتا ہے، ان کی دل آزادی ہوتی ہے اس طرح ہمارے؟ ایک سوال یہ ہے، ایک سوال، اس سوال تو دو حصہ ہے. دیکھو خود خواتین کے لیے سونے کے زیورات پہننا حرام نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ دوسروں کی دل آزادی ہوتی ہے نا، اس میں خیال رکھنا ضروری ہے. اگر ہم مولا کے ماننے والے ہیں، نہج البلاغہ میں فرمان ہے میرے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنے گھر میں وہ کھانا نہیں پکاتا ہے جس کی خوشبو ہمسائے کے گھر تک جائے اور اس کے بچے آہ کے کر سڑک کو بنتا ہے. ماننے والے ہمارے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں وہ کھانا نہ پکائے، یعنی لوگ بالکل انتہائی ٹیسٹی مزیدار خوشبودار کھانا پکاتے ہیں اور وہ کھانا ہمسایا والوں کے بچے نہیں کھا سکتے، وہ اس کی خوشبو سے مزہ لیتے. مولا نے اسی طرح فرمایا کہ اگر بچے کہتے کیسا مزیدار کھانا پکایا ہمارے ہمسایا والے، مولا علی فرماتے ہیں میرا جگر پھٹتا ہے. علی کے ماننا شیعہ بننا اور مولا کا فرمان بردار بننا کوئی آسان کام ہے؟ مولا فرماتے ہیں اگر تم اپنے شہوت کو شکست نہیں دے سکتے ہیں، جی اگر تم اپنے شہوت کو شکست نہیں دے سکتے ہیں، اگر تم لذیذ کھانا پکا کر اپنے ہمسائے کے بچوں کو کھلا نہیں سکتے ہیں، اگر تم باہر سے فروٹ لے کر، جی پلاسٹک میں فروٹ لے جا رہے ہیں کھاتے ہیں اس آدمی کے بچے، لیکن ہمسائے کے بچے خوش آتے ہیں کہ فلاں نے فروٹ لایا، ان کو بھی کچھ نہیں دے سکتے. تو مولا کا فرمان ہے کہ اگر تم شہوت پر غالب آ سکتا ہے تو یا مت خریدو یا ان کو بھی ساتھ کچھ دے دو، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو چھپا کے لے جاؤ، ان کی نظریں نہ پڑے اس اوپر. مجھے جب اس کو میں نے ناچو بلاغا میں پڑھا تو میرے ساختہ آنسو گر پڑے. مولا فرماتے ہیں میرے جگر پھٹتا ہے جب کوئی شخص گھر میں لذیذ کھانا پکاتا ہے اور ہمسائے کے بچے اس کے بو سے خوش ہو جاتے ہیں، بو سن کر خوش ہو جاتے ہیں. یہ منطق امیر المومنین ہے. علی کا شیعہ بننا، علی کا پیروکار بننا، علی کا شیعہ بننا، علی کا موالی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. تو اس اعتبار سے اگر کسی کے لیے اس میں دلال علی کو خیال رکھنا چاہیے. میں حرام کا فتویٰ نہیں دیتا ہوں لیکن خیال رکھنا چاہیے. اور ایک سوال ہے کہ اس مومن کا اپنی سوال ہے کہ مثلا جو امیر خواتین ہیں گرد میں مجلس کراتے ہیں اور اس میں پھر غریبوں کو چائے کافا پلا کر فارغ کر کے امیروں کو لے دسترخوان بچھاتے ہیں آرام سے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو معلوم ہے پھر اسی طرح کا جناب علی جواب ہے کہ جناب عثمان بن حنیف امیر المومنین کا والی کا بسرا ہے. جی درود پڑے مولا کے نام پر. پاکستان میں مرسوم نہیں ہے، لاہور میں میں نے یہ رسم ڈالا ہے، کیونکہ جو باہر سے آدمی آتا تھا اس کو نہیں معلوم کہ اس معاشرے کے اندر کیا کیا مسائل اور مشکلات ہیں. ٹھیک ہے سر، وہ اپنے حساب سے بولتے ہیں، ممکن ہے کچھ لوگوں کے لیے تکرار ہو، ممکن ہے وہ مسئلہ اصل معاشرے میں نہ ہو. تو ہمارے مجالس کا اگر رویہ بدل جائے، کم از کم عشرۂ محرم الحرام میں دو تین مجلسیں کمپلیٹ سوال اور جواب پڑھو. جو دل کی باتیں ہیں معاشرے کے لوگوں کے، جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، جو وہ مثلا تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں معاشرے کے حوالے سے، بہتر ہے، ان کی یہ اصل مسائل معاشرے کے ہیں. تو عثمان بن حنیف مولا امیر المومنین کا والی بصرہ میں ہے. کسی نے مولا کو خبر دی، مولا کسی شخص نے ایک دعوت ولیمے پہ بصرہ کے تمام امیروں کو بلایا ہے، اور جناب علی اس دعوت میں کسی مومن، کسی غریب، کسی تنگ دست، کسی فقیر کے لیے جگہ نہیں ہے. اس طرح ہمارے معاشرے میں نا رمضان میں کوئی افطاری دے تو امیر کو دیتے ہیں، میں آپ کے گھر سے کھاؤں، آپ میرے گھر سے گھر سے کھائیں. اس فقیر کے لیے جو ایک پورے ماہ محرم کا رمضان گزر جاتا ہے کہ وہ ایک رات میوہ نہیں کھا سکتا، وہ ایک مرتبہ گوشت نہیں کھا سکتا ہے، وہ ایک دفعہ بہترین افطاری نہیں کر سکتا ہے. کبھی ان لوگوں کو دعوت کیا ہم نے؟ ہماری دعوتیں اور جو دین کے نام پر جو اعمال انجام دیتے اس میں بھی کمپلیٹ دنیا داری ہے، دینداری نہیں ہے. کہا مولا آپ کا والی ہے، اس انسان کا والی، اس انسان کا والی مولا امیر المومنین کی ہستی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا والی ہے جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. دن بر امیر المومنین حکومتی مسائل حل کر کے لوگوں کے خدمات انجام دے کے، یتیموں کے گھر جا کر، غریبوں کے گھر جا کر، مستروں کے گھر جا کر مزدوری کر کے آجی ان کا خدمات انجام دیتے. رات کی تاریکی میں جب گھر تشریف لاتے تھے تو جناب صدیقہ طاہرہ فرماتی ہے جب دنیا والے سب سو جاتے ہیں تو مولا امیر المومنین اپنے رخسار کو زمین پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں پروردگار پھر بھی مجھے ڈر ہے کہ کئی قیامت کے دن ان غریبوں کے بارے میں مجھے تو نہ پکڑ لے. تو فرمانا امیر المومنین علی کے منطق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حیوانیت ہم پر حاکم ہے کہ ہم پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور کسی کا درد اور کسی کا خیال نہیں ہے. جی مولا امیر المومنین کا اشار ہے، مولا جو ہر یتیم مسکین غریب کا ہم نوا ہے، ہم نوا. جی ایک یتیم بچہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں میرا باپ نہیں ہے. تو کہا کوئی پرواہ نہیں، میں تیرا باپ ہوں. اس نے کہا یا علی جو دوسرے جن کے باپ ہیں نا وہ ان کے لیے سواری لاتے ہیں، گھوڑے پہ سوار کر کے اون پہ سوار کرتے ہیں، ان کو بہلاتے ہیں. تو کہا میں جو سواری تمہارے میں پشپ سوار ہو جاؤں. یتیم بچوں کو پشپ سوار کرتے ہیں امیر المومنین، وہ عظیم ہستی رات کی تاریکی میں رخسار حقیقت کو زمین پر رکھتے ہیں اور رب سے مناجات کر پڑتے ہیں. پھر بھی مجھے خوف ہے کہ میں نے حق ادا کیا ہے یتیموں کا، ان مسکینوں کا. اس زمانے میں جناب عثمان بن حنیف مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا والی ہے. درود پڑے مولا کے نام. حکومت کا والی ہے، اس نے اس دعوت ولیمے میں اس دعوت کو قبول کیا ہے کہ اس میں غریبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. روایت کا جملہ ہے جب یہ خبر مولا تک پہنچے نا مولا کے آنکھوں میں حلقۂ چشم میں خون آنے لگے. تب اسے چلا گیا مبین کو، پھر جناب عثمان بن حنیف کو خط دکھائی نام جو لگا میں خطوط پڑھتا ہے وہاں پہ مانتے ہیں کہ عثمان بن حنیف لقد سمعت، میں نے سنا ہے، قد دعیت الى مادوبتی، تمہیں ایک ایسے ولیمہ میں دعوت دیا لوگوں نے. خط لمبا چھوڑا ہے، میں اب مخلصہ پڑھتا ہوں. اس ولیمے میں اس دعوت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس
میں شہر کے بڑے بڑے نامدار صاحب خاندان بڑے بڑے اقتدار اور کرسی کے مالکوں کو دعوت دی ہے, وہ آئین ہوں مجبور غریبوں کے لیے اس کو کوئی جگہ نہیں ہے. پھر کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا امام کون ہے؟ تمہارا امام کون ہے پتہ ہے؟ تمہارا امام علی ہے. قد اکتفا من دنیا بتمرے وبتقمه من قصے, تمہارا امام وہ ہے کہ جو دو نانے زمین پر, جو کی دو سوکھی روٹی پر, قرص نان پر علی کا گزارا ہوتا ہے, دو کوہنا پرانے کپڑوں پر علی کا زندگی چلتا ہے, تو اس علی کے والی ہو. لئن لکل معموم امام, ہر معموم کے لیے ایک امام ہوتا ہے, اور تیرا امام علی ہے. قد یستجیب بنور علمی, ہر معموم کے لیے شرط اپنے امام کے نور علم کی روشنی میں چلے. تمہیں معلوم ہے کہ تو علی کے طرف سے والی ہو کہ جس دسترخوان پہ رنگین کریم کھانے سجائے گئے ہو اور غریب صرف اس کے بو سے اور اس کی خوشبو سے اپنا گزارا کرے, تم نے شرکت کیوں کی؟ اسی بنیاد پر والی بسرا کو معذور کیا امیر المومنین. اگر ہم اس علی کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم حسین کے نام پر لوگوں کو دعوت دیں اور امیروں کو کھانا کھلائیں, غریب آزاداروں کو جو نا پا رہنگان کہ امام خمینی کا فرمان اس انقلاب کو مستضعفین نے لایا, پا رہنگان نے دلایا, سرمایہ داروں نے, نامداروں نے, نہ اس وقت پیغمبر کے ساتھ دیا ہے نہ اب اس دین کے ساتھ دے رہے ہیں. پیغمبر کے ساتھ دیا ہے تو ابو ذر نے دیا ہے, پیغمبر کے ساتھ دیا ہے تو جناب سلمان نے دیا ہے, پیغمبر کے ساتھ دیا ہے تو حجر بن علی نے دیا ہے. سلمان وہ تھا کہ جب اس سے کہا کہ تمہارے پاس دوپہر کے لیے روٹی ہے تو کہا ناشتہ کر جو ہم دوپہر میں, پھر وہی راضی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے کھانا دے. ایسے لوگوں کو پیغمبر نے اپنے قریب کر دیا اور انہوں نے اسلام کو بچایا ہے قیامت تک. یہ غریب لوگ ہوتے ہیں, یہ مستضعفین ہوتے ہیں, یہ صاحب تقویٰ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں ہے لیکن دینی اعتبار سے مارا مار ہی وقت. یہ تو شیطان دیکھے آپ نے کیا, ایسے تو جناب سیدہ خوش ہوں گے سب نام گرم مجلس ہے کہ حسین کے نام پر, اور اس میں ہم جو ہے نا رواداری کا خیال نہ رکھے, عدالت کا خیال نہ رکھے, درود پڑے محمد اللہ. آگے تین سوالوں کے جواب, کربلا غافل انسانوں کے خلاف دیا ہے, اسلام کو سب سے زیادہ غافلی نے نقصان پہنچایا, اور اب آپ تجزیہ کریں نا, جو لوگ بے درد ہیں, جو لوگ غافل ہیں, جن کو معاشرے کے بارے میں, دین کے بارے میں, انسانیت کے بارے میں کوئی ہمدردی نہیں ہے, انہوں نے سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچایا. بولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ مجھے انسانوں کو تین حصوں میں تقسیم کریں, ایک وہ ہے جو کھلا دشمن ہے, وہ بھی سخت نہیں ہے, کھلا دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان نہ, جی ایک جو دشمن ہے پیدا ہے, دشمن واضح ہے, ان کا گردن اڑانا علی کے لیے بہت آسان ہے, ان کو تباہ و برباد کرنا علی کے لیے بہت آسان ہے, کھلے دشمن کا مقابلہ کرنا امیر المومنین. ایک وہ جو مخلصین ہیں وہ تو یقیناً اسلام بچانے والے ہیں, ایک وہ طبقہ ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, یہ بہت مصیبت ہے کسی بھی معاشرے کے لیے. اب صاحب نہ ان کو مار سکتے, نہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتے, نہ ان کو قتل کر سکتے ہیں. یہ ساکن طبقہ, یہ غافل طبقہ ظاہراً دیندار ہے اور درد معاشرہ نہیں ہے, درد انسانیت نہیں ہے, ہمدردی نہیں ہے, دل سوزی نہیں ہے, تبدیلی کے حوالے سے کوئی ان کا پروگرام اور پلان نہیں ہے, یعنی غافلین, غفلت والے غافلین کے خلاف قیام کیا. اور تاریخ بشریت گواہ ہے, ہر زمانے کے فاسق اور ظالم اور جابر حکمران نے غافلین کو استفادہ کیا ہے اپنے امور کے حوالے سے. میں آپ کو فرعون کی تاریخ پڑھاتا ہوں, فرعون کی تاریخ, فرعون نے انتہائی خدائی کیا نا, یہ اس سے بڑھ کر تو کیا ہو سکتا ہے, کہا کہ میں خدا ہوں, انا ربکم الاعلی, سب سے بڑا خدا ہوں, چھوٹا درمیانی بھی نہیں. انہوں نے خود پرستوں نے تو ایک ترتیب دیا نا, لا منا خدا, چھوٹا درمیانہ بڑا خدا کا کنسپٹ پیش کیا, اور اصل حقیقی خدا کو رب اعلیٰ سمجھتے تھے. وہ بھی وہ قرآن میں ہے نا کہ بتوں کی پوجا کرنے والے کہتے تھے یہ تو ہم اور خدا کے درمیان وسیلہ ہے, لیکن فرعون نے تو کہا کہ میں سب سے بڑا خدا میں ہی ہوں. میرے والا دیکھو نا, غافلین سے دانشمند لوگ, بصیرت رکھنے والے, علم رکھنے والے کبھی ایسے لوگوں کے الزام پر کام نہیں کرتے جن کو بینش سے, جن کو بصیرت سے, جن کو آگاہی سے, جن کو علم سے دور رکھا ہے, وہ فرعون کو خدا کہنے کے لیے تیار ہے. کیونکہ جو دین رکھتے ہیں, دین مارے دین شناسی, حتی عقل کے حوالے سے بھی شناخت رکھتے ہیں اس کائنات کے بارے میں، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو مخلوق ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو سوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو کھاتا پیتا ہے نفس و شہوت رکھتا ہے وہ خدا، جو شادی کر کے بچے پیدا کرتا ہے پھر ان کے بیٹے بھی دھونا، یہ خدا نہیں بن سکتا جی. جو انسانی اور مادی جسمانی اوصاف رکھتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا. اس وہ طبقہ جن کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہے اوصاف بشری کیا ہے اور اس اوصاف خداوندی کیا ہے، واجب الوجود کے اوصاف کیا ہے، ممکن الوجود کے اوصاف کیا ہے نہیں پتا ہے. انہوں نے تو جب غفرین نے فرعون کو خدا مان لیا، اسی لیے فرعون کے زمانے میں حتی کوئی نہ کوئی دین تو کسی زمانہ نہیں ہے نا، وہ یہ زمین کبھی دین سے خالی نہیں آ سکتا، کوئی نہ کوئی دین، کوئی نہ کوئی آئین تھے اس زمانے کے، آئین سے لوگوں کو بے خبر رکھا کہ اصل اس زمانے کا جو بھی دین ہو حق ہو باطل ہو اپنے جگہ پر، کوئی نہ کوئی دین، کوئی نہ کوئی آئین، کوئی نہ کوئی کنسپٹ، کوئی نہ کوئی تصور اس کائنات کے بارے میں، دین کے بارے میں. اب یہ جو جدید پیدا ہوا نا میٹریلزم کا جو نظریہ ہے نا مادہ پرستوں کا، کہتے ہیں کہ کوئی ماورائے طبیعت میٹافیزیکل ورلڈ، ماورائے عالم طبیعت کو کوئی تصور نہیں ہے. انسان درختوں کی طرف پیدا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی کسی جہان کا کسی عالم کا تصور نہیں ہے. تقریباً 100 سال پہلے سے شروع ہوا ہے جو آپ کو آپ مادہ پرست کہتے ہیں، یا جو فارسی میں مٹیریلزم کہتے ہیں، یا آپ انگلش میں مٹیریلسٹ جو لوگ کہتے ہیں مادہ پرست ہو، یہ 100 سال پہلے انہوں نے غرب سے شروع ہوا ہے. ابھی یہ نظریہ چلا ہے دنیا میں کہ انسان جس طرح گھاس پھوس اگتے ہیں، جس طرح درخت جناب پیدا ہوتے ہیں، جس طرح دنیا کی دوسرے اشیاء ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، یہ نظام کائنات کا ایک حصہ ہے، اتفاقی حصہ جی. پھر اس کے بعد کوئی عالم، کوئی دنیا آخرت کے نام پر، میٹافیزک کے نام پر کوئی عالم نہیں ہے. یہ ابھی شروع ہوا نہ وہ یہ زمین پر کوئی نہ کوئی کائنات کا ماورا یا عالم طبیعت کا ماورا یا عالم دنیا کا، اس کو معاد سے تعبیر کرے جو بھی تعبیر کرے کہ اس دنیا کے علاوہ اور ایک حقیقت ہے، جو انسان کا روح کا جسم سے جدا ہونے کے بعد اس حقیقت کی طرف انسان چلا جاتا ہے. لہذا جسم الگ حقیقت ہے، روح الگ حقیقت ہے. مادہ پرست کہتے ہیں کہ روح اور جسم ایک حقیقت کا نام ہے، جسم کی نابودی کے ساتھ روح بھی نابودی ہے، یعنی روح کا نکل جانا انسان کا نابود ہونا، انسان کا کوئی فیوچر نہیں، انسان کا کوئی آئندہ نہیں، انسان کے لیے کوئی اور اعلیٰ طبیعت نہیں، طبیعت کے علاوہ کوئی اعلیٰ معنی نہیں ہے. یہ ابھی تازہ شروع ہوئے، ورنہ کائنات میں جتنے لوگ بستے ہیں یہی سب خدا پرست ہے. کسی نے مولا علی سے پوچھا، مولا کیا آدم سے پہلے بھی آدم تھا؟ کہاں، اس سے پہلے بھی آدم تھا، پھر کہا اس سے پہلے بھی آدم. وہ سوال کرتا چلا گیا، مولا فرماتے گئے کہ اس سے پہلے بھی آدم، اس لیے کہ حضرت آدم کے بعد تو خدا کے مخلوق دنیا میں نہیں آئے. جب سے خدا کی خدائیت ہے، خدا خالق ہے، تو ہر خالق کا مخلوق کا وجود ہے. کوئی نہ کوئی خدا کی پرستش کرنے والے، خدا کو ماننے والے، خدا کی حقانیت پر نظر کرنے والے مخلوق تھے اس کائنات کے اندر. بس یہ 100 سال کے بعد شروع ہوا ہے کہ انسان اتفاقی ہے، انسان اتفاقی ہے، درخت کی طرح جناب گھاس پھوس کی طرح یہ اگتا ہے اور بڑھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، تو اس کے بعد کوئی جان، کوئی ورڈ، کوئی میٹافیزک انسان کے لیے نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے تھے اس زمانے میں، تو اس فرعون کے دور میں بھی کوئی نہ کوئی آئین تو تھے نا، داخل اسی دور میں کیا آئین نہیں تھے؟ اصل میں کافی فلم دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھا ان فلموں کو الیکٹرانک میڈیا نے وہ ترقی کیا ہے، مجھ جیسے 1000 آدمی سے زیادہ ایک فلم کام کرتا ہے، آپ کو ماننا پڑے گا. 1000 آدمی مختار نامہ پڑھ کے سنا ہے، اس کا اثر نہیں جتنا فلم مختار نامہ آپ دیکھتے ہیں. ہمیں ان چیزوں میں، ان جدید ٹیکنالوجی اور جدید تبلیغات میں بھی ہمیں جاہد فرار ہونے کی ضرورت ہے. وہ الگ موضوع میں اس میں نہیں جاؤں گا. آپ دیکھیں دبیالوجی دور میں بھی خدا پرست لوگ تھے ہر زمانے میں. یہ ناممکن ہے روئے زمین پر خدا کے مخلوق ہو اور کوئی نہ کوئی طبقہ خدا کو نہ مانے، یہ ممکن نہیں ہے. کوئی نہ کوئی گروہ تھے خدا کو ماننے والے. اسی لیے اس زمانے میں فرعون نے کہا کہ فرعون کے زمانے میں زندگی کرنے والے لوگوں کو اس زمانے کے دین سے دور رکھا جائے. کیوں؟ دین کے قریب جائیں گے تو ان کا پول کھل جائے گا نا. اب وہ کیسے خدا کی خدائیت کا دعویٰ کرتا ہے؟ وہ لوگ اس زمانے کے دین کو بھی سمجھ لیں تو وہاں اس زمانے کے فرعون کے زمانے کے دین بتانے والے یقیناً کوئی ہی بتائے کہ نہیں، یہ انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں بن سکتا، جو کھاتا پیتا ہے وہ خدا نہیں بن سکتا، جو شادی کرتا ہے وہ خدا نہیں بن سکتا، جو سوتا ہے وہ خدا نہیں بن سکتا جی، جو مرتا ہے وہ خدا نہیں بن سکتا جی، جس کا باپ ہو وہ خدا نہیں بن سکتا، جس کا بیٹا ہو وہ خدا نہیں بن سکتا. تو اس زمانے کی دینداری یہی سمجھتے تھے، جو دین عقلانی ہے. یہ تو قرآن آنے کے بعد نہیں پتا چلا ہے، دین افلاً قرآن آنے سے پہلے، پیغمبر آنے سے پہلے عقل کے مطابق ہے. اسی لیے آپ کو کہا جاتا نا کہ اس دین میں تقلید حرام کیوں ہے. ہم مشتہدین کی تقلید کرتے ہیں فروع دین میں، اس دین میں تقلید حرام ہے نا. اصول دین میں تقلید کرنا حرام ہے. اصول دین میں عقل کے روح سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا, عقل کے روح سے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ہمارا دین وہی ہے جو بوڑھی عورت کی دین ہے. بوڑھی عورت کی دین کیا ہے؟ بوڑھی عورت سے کسی عالم نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ کائنات کا کوئی خالی ہے؟ تو چرخ تھا اس کے ہاتھ میں, چرخ چرخ جاتے ہیں. تو کہا کہ میری دلیل یہ چرخ ہے, میں جب اپنے ہاتھ سے اس کو گھماتی ہوں تو یہ گھوم جاتی ہے, اگر میں اپنا ہاتھ روک یہ رک جاتی ہے. اس معمولی چرخ کے لیے ایک گھمانے والے کی ضرورت ہے. جب تک نہ گھمائے گھومتی نہیں, تو اس وسیع کائنات کا کوئی چلانے والا نہیں ہوگا. یہ وسیع چلا گیا کائنات, ٹھیک ہے. مثلا ایک عقلی دلیل, شرعی دلیل کے علاوہ, شرع سے پہلے عقل ہے. جب پیغمبر کی عصمت کو عقل ثابت کریں گے, قرآن سے نہیں. آپ قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہو, یہ اس کو کہتے ہیں علم کلام میں دور دور باتی ہے. کیوں؟ اگر پیغمبر کی عصمت کو قرآن سے ثابت کرو تو اشکال آتا ہے. تو یہ کس نے کہا کہ قرآن خدا کی طرف سے؟ ہمیں کس نے کہا؟ کسی کے اوپر جبرائیل نازل ہوا؟ کس نے کہا ہے یہ قرآن خدا کی طرف سے؟ پیغمبر نے کہا ہے نا. آپ پیغمبر نے کہا, ابھی آپ نے پیغمبر کی عصمت کو, پیغمبر کی نبوت کو ہم نے نہیں قبول کیا. آپ اس کتاب کی بات کر رہے ہیں, پیغمبر نے کہا آسمان سے اترا ہے. لہذا قرآن کے دلیل کے سامنے ذریعہ آپ نہیں ثابت کر سکتے. پہلے عقل کے ذریعے پیغمبر کی نبوت اور عصمت کو ہمیں ثابت کرنا پڑے گا. عقل ہر انسانی فکری اور دینی قیادت عقل کے پاس ہے. فرعون کے دور میں کوئی نہ کوئی دین تھا, ان کو دینداروں سے دور رکھا. اگر وہ دینداروں کے قریب جاتے, اس زمانے کا جو دین ہے وہ بھی پڑھتے, اس زمانے کے لوگ فرعون کی خدائیت پر یقیناً یہ لوگ یقین نہیں رکھتے, انکار کرتے. اس نے کہا کہ جہل و جہالت کا دور دورہ ہو جائے, اس زمانے کا دین بھی نہ پڑھے لو, تاکہ مجھے خدائی دعویٰ کرنے کا خوب موقع دے. دیکھو کائنات میں ایسے افراد ہیں کہ اپنے آپ کو خدا ثابت کر دیا, لوگوں کو جہالت دے رکھا, لوگوں سے بصیرت چھین کر, لوگوں سے دینداری چھین کر. اس زمانے کے دیندار افراد جو کسی نہ کسی حوالے سے لوگوں کو خدا کی طرف لے جاتے تھے, ان سے فرعون نے اپنے عوام کو کرنے کو دور رکھا, تاکہ ان کے ذریعے ان کی جو خدائیت کا جھوٹا دعویٰ جو ہے غلط ثابت نہ ہو جائے. فرعون نے ایسا کام کیا تو خدائی دعویٰ بھی کر لیا اس نے, لوگوں نے مان لیا, اکثریت نے مان لیا. یہ ظالم و جابر حکمرانوں کا رویہ رہا ہے کہ معاشرے کو دین اور دینداری سے, دین بتانے والوں سے, دین شناسی سے دور رکھا جائے, اس کو دیو اور بلا کے طور پر پیش کرے. کفار قریش نے ایسا کیا نا, کہا کہ اصل محمد کے قریب نہ جاؤ, وہ ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں گمراہ ہو جائیں گے. جب قرآن پیغمبر نے پڑھنا شروع کر دیا, بعض لوگ آتے تھے کہ اپنے یزعون اسابعہم فی آذانہم, اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں دبا کر آتے تھے جی, تھوڑا سا پیغمبر کے سامنے کھولتے تھے کہ کیا کہتے تھے, پھر بند کرتے تھے. جب ان کو بتایا تھا کہ اگر پیغمبر کے قریب مت جاؤ, اگر جائے تو اپنے کانوں میں کوئی نہ کوئی ڈال کے چلے جاؤ, تاکہ پیغمبر کے رسول اللہ کی آواز تمہارے کانوں تک نہ آئے. یہ خطرہ تھا, اگر آتے تو وہ رسول اللہ جو دین منطقی, دین استدلالی, دین برہانی, دین عقلانی, دین فطری لے کر آیا ہے, فطرت کی بات کرتا ہے, تو فطرت اس کو اخذ کر لیتا ہے. کہا اسے قریب مت جاؤ. اسے کہا کہ وہ ساحر ہے, وہ کاذب ہے, وہ جادوگر ہے جی. کیوں کہا کہ پیغمبر کے قریب نہ جائے, معاشرے کے ہر طبقے کو دور رکھا ہے. دیکھو نا, سحر و ساحری سے خواتین بہت ڈرتے ہیں, اس لیے ان کو دور نہیں کرا کہ پیغمبر جادوگر ہے. اوقلا یہ معاشرہ جھوٹ بولنے والا آدمی سے پورے بولے, کہا پیغمبر صابر ساحر ہے. بچے دیوانوں سے ڈرتے ہیں, کہا کہ پیغمبر مجنون ہے, تاکہ بچے بھی پیغمبر کے قریب نہ جائے, خواتین بھی پیغمبر کے قریب نہ جائے, اور دوسرے عاقل افراد بھی پیغمبر کے قریب نہ جائے. ہر معاشرے کے فکر کے مطابق پیغمبر پر بیلن لگا. معاشرے میں بچے, اب ہمارے ماحول میں نہیں پتا, عرب معاشرے میں دیواروں سے بچے بھوٹ رہتے تھے, دور بھاگ جاتے تھے. اب یہ نا معاشرے میں, تو بچے پیغمبر کے قریب نہ جائیں, کہا کہ یہ دیوانہ ہے. اوقلا پیغمبر کے قریب نہ جائیں, کہا یہ ساحر ہے. خواتین پیغمبر کے قریب نہ جائیں, کہا ساحر ہے. اوقلا عالم پیغمبر کے قریب نہ جائیں, کہا پیغمبر کاذب. یہ تینوں قرآن ہیں, لیکن خدا نے بھی ایسا بندوبست کر دیا جی. جب کہا کہ پیغمبر مجنون ہے, بچوں کو قریب ہونے نہیں دیا, تو ایسا بچہ پیغمبر کا حامی بن گیا. امیر المومنین جو کہتے ہیں کوہنیوں کے بل چڑھ کر پیغمبر کے دشمنوں کو تہس نہس کر دیا. خواتین میں سے وہ خاتون, وہ سیدہ, وہ کاملہ خاتون, وہ عارفہ خاتون, وہ عاقلہ خاتون جی, وہ جس نے خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے,
وہ جس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ کائنات کی شہزادی فاطمہ زہرا کا وہاں بن سکے. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. خدا کے مقابلے میں مکر کرے تو خدا کا چارہ بہت خرچ ہوتا ہے. امیر المومنین وہ بچہ تھا, امیر المومنین وہ بچہ جس نے کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل جا کر پیغمبر کے دشمنوں کا بیڑا غرق کر دیا. خدیجہ الکبریٰ وہ تھا ملکہ عرب, سب سے زیادہ سرمایہ دار عرب کا, اپنی ثروتیں لٹا کر پیغمبر کے فتوحات میں وہ کام آیا. اور اغلائے عرب میں سے جو پیغمبر کو کاذب کہہ کر اغلائے عرب کو پیغمبر سے دور ہٹ جاتے تھے, ایسا عاقل انسان, ایسا فہیم انسان, ایسا باقردار انسان, ایسا مہذب انسان, ایسا فطری انسان, ایسا برہانی انسان, جس کا نام ہے سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام. پیغمبر کا سب سے بڑا حامی, ایسا پیغمبر کا حامی سلام ہے اس ابو طالب پر, کہ رات کی تاریکی میں کبھی پیغمبر کو جناب امیر المومنین کا بستر پر, کبھی علی کو پیغمبر کے بستر پر, تاکہ پیغمبر محفوظ رہے. جان پیغمبر کی حفاظت جناب ابو طالب نے سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے, دیکھو خدا نے وہ چاہتے ہوئے کیا. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ معاشرے کے ہر طبقے کو پیغمبر سے دور رکھا, تاکہ پیغمبر کے منطق, پیغمبر کے دین سے لوگ دور رہے. یہ لوگوں کا, ظالمین کا, فاجرین کا, فاسقین کا, ڈکٹیٹر نظاموں کا رویہ رہا. اب اس کے بعد آنا ہے امیر شام سے پہلے پیغمبر کے بعد علم کا واحد ذریعہ کیا تھا پتا مجھے. پیغمبر کے زمانے میں کوئی اصولی کتاب, کوئی فقہی کتاب, کوئی فلسفی کتاب, کوئی شیخ الدین کا اثر تھے لوگوں کے پاس نہیں. پیغمبر کے زمانے میں واحد قرآن اور قرآن کی تفسیر میں ایک ہی علم تھا, وہ کیا کہتے ہیں حدیث, اور کوئی کتاب آپ نہیں ملے گا. انہیں رسول اللہ نے جب اسلام لایا نا تو پیغمبر کے دور میں دو ہی چیزیں, ایک قرآن, اور قرآن کے رسول کے زمانے میں کتاب کی شکل میں نہیں آیا تھا. کبھی ہڈیوں پہ لکھا ہوا ہے, کبھی پتوں پہ لکھا ہوا ہے, کبھی کسی اور چیز پہ لکھا ہوا ہے, وہ پیغمبر کے بعد جمع ہوئی ہوئی ہے کتاب کی صورت میں, جس کو کہا جاتا ہے توحید مصاحف. ان سب کو جمع کر کے کتابی شکل دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اب لوگوں تک دین پہنچانے کا دو ہی ذریعہ, یا قرآن یا علم حدیث, اور کوئی کتاب نہیں آ سکتا, اور کوئی منبع علم نہیں ہے, مکتوب یا قرآن یا حدیث ہے. اب حدیث واحد ذریعہ ہے لوگوں کو دین بتانے کا, قرآن سے تو مشکل ہے نا. قرآن سے ابن عباس کو جب نہروانیوں کو سمجھانے کے لیے امیر المومنین نے بھیجا, کہا یا ابن عباس آپ قرآن سے استدلال نہ کریں, کیونکہ قرآن کلیات پر مشتمل ہر ایک اپنے مفاہیم میں تفسیر کریں. قرآن نے صراحت دیا, قرآن میں کلیات ہے, قرآن نے صراحت نہیں, ہر ایک اپنے حساب سے تفسیر کریں گے, ہر ایک اپنے مفاہیم میں تفسیر کریں گے, ہر ایک اپنا ایک خاص تاویل ہے قرآن کے بارے میں. اسی لیے تو 72 فرقے بن گئے, ہر ایک کے پاس قرآنی استدلال ہے, ارے کہتے ہیں قرآن کے مطابق میرا مذہب صحیح ہے, وہ حق ہے. یعنی قرآن میں کوئی صلاح گوئی نہیں ہے. قرآن نے نہیں کہا کہ فلان باطل ہے, نام لے کر فلان حق نہیں کہا گیا ہے, شرائط بتایا ہے, خصوصیات بتایا ہے. تو ہر ایک خصوصیات کو اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, کریں گے نا. سفیر نے کسی نے کہا امیر شام سے مسئلہ خراب ہو گیا, جب جناب عمار کو شہید کیا, عمار بن یاسر کو شہید کیا, تو کسی نے کہا امیر شام سے مسئلہ خراب ہو گیا, کیوں؟ میں نے خود پیغمبر سے سنا ہے, پیغمبر نے فرمایا یا عمار تقول کا فئۃ باغیہ, ایک باغی برا تجھے قتل کرے گا. یہ میں نے خود پیغمبر سے سنا ہے. تو اسے کہا بیوقوف انسان, بات صحیح ہے حدیث پیغمبر, پیغمبر کا حدیث بالکل درست ہے, عمار کو میں نے نہیں قتل کیا ہے, عمار کو علی نے قتل کیا ہے. کیوں؟ اس کو میدان میں لانے والا کون, جو اس کو میدان میں لے آئے ہیں وہی قاتل ہے, جس نے تلوار چلائے وہ قاتل نہیں ہے. علی کے سپاہی تھے, علی نے اس کو جب میں شفاعت کیا ہے. دیکھو نا دشمن کس کو تعبیر کرتے ہیں. ہاں ہمارے معاشرے میں ایسے ہوں گے نا کہ فلاں نے ہمیں مروایا, فلاں نے ہمیں گمراہی میں لایا, فلاں نے ہمیں برباد کر دیا ہے. جی کہا کہ یہ تو علی قاتل ہے, عمار کو میں نہیں لایا ہوں, عمار کو سفیر میں لانے والا علی ہے. اس طرح تعلیم کیا, اس کو علی کا گھر پر ڈال دیا, اور وہ بھی اتنا بیوقوف صحابی کا مان لیا. عقل و شعور کے منطق پر نہ ہو رازا, جس نے تلوار چلایا ہے وہ مجرم نہیں ہے. امیر المومنین کے صحابی ہونے کے ناطے پر کیا علی نے اس کو میدان میں لایا, تو علی کو مجرم بنا دیا امیر شام نے, اور وہ بیوقوف مان گیا. ایسے کتنے بیوقوف ہیں ہمارے معاشرے میں, جرم کرے کوئی اور کسی اور کے قدم میں ڈال. جی
جو بندوق چلاتا ہے وہ مجرم نہیں ہے, کسی اور کو مجرم سمجھا نہیں سکتا. کیسے بے وقوف صاحب کے ہمارے درمیان میں موجود ہوں گے, بہت سارے ایسے ہوں گے کیا ہے وہ مجرم نہیں ہے, کسی اور کو آپ مجرم قرار دیں کہ فلاں آدمی سبا بن گئے اور عامل بن گئے, کسی کے ہونا معاشرے میں ہوں گے. تو تعویل قرآن کے بارے میں تعویل کریں گے, مولانا نے کہا کہ اے ابن عباس آپ قرآن سے استدلال نہ کریں, ہر ایک امن نفع کی باتیں نکالیں گے, حدیث سے استدلال کریں, چونکہ حدیث میں صراحت ہے, حدیث میں صراحت ہے, تو حدیث میں کہا گیا علی جو تیرے مخالفت کرے گا اس کو ٹھکانا جاننا پیغمبر حدیث, یا علی انت و شیعتک هم الفائزون, علی تو اور تیرا شیعہ جو ہے ہمیشہ کامیاب ہے. حدیث کے ذریعے استدلال کریں اور قرآن کے ذریعے استدلال نہ کریں. بس حدیث سمجھنے کا واحد راستہ پیغمبر کے بعد کیا کہنا سر, حدیث ہے تو دین ہے ورنہ نہیں, کیا روح ہے لوگوں کو دین سمجھنے کے لیے حدیث کے تدوین پر اور نقل پر پابندی آئے گی سرکاری ہوتی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, جناب علامہ سیوطی نے دور المنصور کی تفسیر منصور میں اہل سنت کے بزرگ علماء میں سے انہوں نے نقل کیا 140 ہجری تک احادیث کے تدوین اور نقل پر پابندی آئی تھی. ابن مسعود کو جیل میں ڈالا کہ تُو نے حدیث کو نقل کیا, ٹھیک ہے صاحب. جناب ابو ذر پر تازیانہ مارا گیا کہ تُو نے حدیث پیغمبر کیوں نے نقل کیا ہے, حتی عبداللہ ابن عمر خلیفہ ثانی کا بیٹا, حتی عبداللہ ابن عمر کو بھی پر کوڑے مارے گئے کیونکہ نقل حدیث کیوں کیا. وجہ کیا ہے, دین شناسی کا واحد منبع حدیث ہے, جب لوگ حدیث پڑھیں گے تو لوگ دین کے بارے میں معلومات پیدا کریں گے تو غلط حکمرانوں کی حکمرانی نہیں چلے گی, یاد ان کو اندھا رکھے, ان کو بیڑا رکھے, ان کو گانا رکھے, ان کو غافل رکھے, ان کو بے دخ بڑا کرے. 140 ہجری تک احادیث پر پابندی, لوگ دین سے دور رہے اور اس قدر لوگ دور سے دین ہوں گے نا جب حدیث کو ترک کیا, جب لوگوں کو دین خالی نہیں آنے کا حدیث نہ پڑے. دیکھو نا وہ ایک انتہائی زرنگی اور چالاکی سے میدان میں وارد ہوتے ہیں, نہیں کہا کہ حدیث پڑھنا حرام ہے, کہا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت نہیں. انبیاء ماسبا کے دور میں لوگوں نے انبیاء کے خاتون کو تورات و انجیل سے ملا دیا تو تورات و انجیل میں تحریف ہو گئے, ہمیں ایسا والا کام نہیں کرنا چاہیے. پیغمبر کے احادیث بیان کر دیں تو بعد میں قرآن کے ساتھ مل جائے گا تو قرآن کی تعریف ہو جائے گا. دین کے نام پر احادیث پر پابندی یعنی لوگوں کے بصیرت پر پابندی, یعنی لوگوں کے آگاہی پر پابندی, یعنی لوگوں کے علم پر پابندی, یعنی لوگوں کے دانش پر پابندی, یعنی لوگوں کے بیداری پر پابندی, یعنی لوگوں کے منبع علم پر پابندی, یعنی لوگوں کے سرچشمہ دینداری پر پابندی کی ایک ہی ذریعہ دین شناسی کا حدیث, اس پر پابندی لگا دیا. 140 ہجری تک پابندی, اس پابندی نے لوگوں کو بے بصیرت بنا دیا, لوگوں کو ناآگاہ بنا دیا, لوگوں کو غافل بنا دیا, لوگ دین سے دور ہو گئے, اس قدر لوگ دین سے دور ہو گئے. حضرت آیت اللہ عظمہ جوادی آدمی کا فرمان ہے, تعجب ہے کہ اس کا دل لوگ دین سے دور ہو گئے کہ پیغمبر کی وفات سے ابھی 30 سال بھی نہیں گزرے ہیں, شرابی کو امام مسلم بنا دیا اور فضل زہرا کے خلاف تیر چلائے ہوئے چھن گئے لوگوں سے نکالی. 140 سال دو نسل میرا صاحب, دو نسل, 140 سال دینداری, دین شناسی, دین علوم, شناخت دین پر پابندی لگائے تو اس معاشرے کی کیا حالت ہوگی. اگر لوگوں کے اندر شناخت ہوتا ہے کبھی امام حسین کے مقابلے نہ آتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قربتن للہ, قربتن للہ, لوگوں سے بیوی چھین جائے نا, قربتن للہ. امام خمینی کا فرمان ہے شہید بیشتی کے بارے میں, مظلوم زیست و مظلوم مرد, بیشتی جب تک زندہ رہا مظلوم زندہ رہا, جب مرا تو مظلوم مرا. کیوں کہا پتا ہے, مجھ جیسے نماز شب پڑھنے والے نماز شب میں تہجد میں نماز وتر کے قنوت میں جناب بہشتی پر لانے بھیجتے تھے. کیوں, ان کو غفلت میں ڈالا گیا تھا, ان کو یہ بتا گیا تھا کہ جناب علی, یہ جناب علی امریکہ کے جو ہیں, حتیٰ بتا رہے کہ بہت سارے بیڈیز کا فرانس میں اس کی تصویر پیش کیا گیا کہ یہاں پہ زہر کی باتیں کرتے ہیں, وہاں پر یورپ میں اس کے جناب علی مکانات مختصر قسم کے آسائش مصروف ہیں, ایسا اس کا چہرہ مسخ کیا. چونکہ دیکھا اس کی ایسی شخصیت تھی, 14 زبانوں پر مسلط, دنیا کے تمام حقوق جانتے تھے, غربی حقوق, اسلامی حقوق, دینی حقوق, شیعی حقوق, 14 زبانوں پر مسلط. ایران کا جو اسلامی جمہوری ایران کا دستور عمل اس نے پیش کیا, وہ قضائیہ کا کنسپٹ انہوں نے پیش کیا, جتنے ہوسز جتنے دینی ادارے ایران کے اندر, اس کا اصل جو ماسٹر مائنڈ ہے نا وہ جناب دکتور شہید بہشتی ہے. اس آدمی سے دشمن زیادہ خوف زدہ ہو گئے نا, لہٰذا کیا کہ اس شخصیت کو مار ڈالا, اس کو برباد کر دیا, اس کے چہروں کو مسخ کر دیا, لوگ اس پر لانتیں بیچتے تھے. دیندار لوگ لانے بھیجتے تھے کہ ایک بار کا مستر امام خمینی کی خدمت میں آ کر ہوتے وہ کہا کہ آلہ آپ مجھے اجازت دیجیے میں یہ کام کر سکتا ہوں. دشمن دشمن دیدار کو مفت لانے بھیجتے ہیں تو مسکراتے امام خمینی نے کہا کہ اتنے چھوٹے ہمت ہے کہ تمہارے یہ ہمت ہے تمہارے پاس.
6 کروڑ عوام خمینی کہتے ہیں جانے مانی خمینی جانے مانی خمینی.
کل یہی 6 کروڑ کہیں کہ خمینی مردہ باد تو میری تحریک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. مجھے 6 کروڑ خمینی ذمہ دار کیا کوئی اتنا خوشی بھی نہیں. کل یہی 6 کروڑ مردہ باد کہیں تو مجھے کوئی دکھ بھی نہیں ہے. میرے کھاتا بھی مادہ کی طرف جانا چاہ لو مردہ باد کیا چاہ لو زندہ باد. لوگوں کے مردہ باد اور زندہ باد کے ذریعے انسان اپنی دین کا رخ چینج کرے تو پھر کھڈے میں چل جائے گا. نہ لوگوں کے زندہ باد سے خوش ہو جائے لوگوں کے مردہ باد سے انسان دل بار ایسا ہو جائے کہ یہی لوگ جنہوں نے علی مومن کو نواز اللہ کیا کچھ نہیں کہا امام حسین کے ساتھ کیا کہ یہی لوگ ہیں نا. لوگوں کے زندہ باد اور مردہ باد سے انسان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. انسان دیکھنا چاہیے کہ سادہ کی طرف ہو جا رہا ہے اس سادہ پر ہے یا نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں کہ وہ ماحول پیدا کیا کہ دانش دین پر یعنی وہ ذریعہ جس کے ذریعے لوگ دین کو سمجھتے تھے اس پر پابندی عائد ہوئی جس پر پابندی عائد ہوئی جس کے نتیجے میں ایسا موقع مل گیا جس کے نتیجے میں ایسا موقع مل گیا کہ شام سے ایک فرد آتا ہے مدینہ میں اور امام حسن پر نعوذ باللہ لان تان کرتا ہے خدا کی خوشنودی کے لیے.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
آپ کے ذہن سے غلط فہمی دور کر رہا ہوں. جو لوگ کربلا میں امام کے مقابلے میں آئے تھے یا جو لوگ امام حسن کے مقابلے میں آئے تھے یا اہل شام جو مولا علی کے مخالف تھے سارے سب کے سب دنیا دار اور عداوت کی بنیاد پر تھے. 80% لوگ شناخت نہ ہونے کی وجہ سے تھے. اس کو جاننے کی ضرورت نہیں. وہ لوگوں سے شناخت چھین لیا تھا. لوگوں پر دینداری پر پابندی احادیث پر پابندی اور اصل دین سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیا تھا. دشمن کی بہت بڑی پالیسی ہے نا کہ آپ دینداروں کے قریب نہ جائے دین دینی منانے کے قریب نہ جائے دین بتانے والوں کے قریب نہ جائے تو ایک نسل گزرنے کے بعد پھر بالکل دین سے بے دہا ہو جائے برباد ہو جائے نسل در نسل لاجری کی لگ جائے گا. اب وہ 80% لوگ نہیں جانتے تھے. ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ ایک شخص آتا ہے مدینہ میں اور کہا اور بطن اللہ خدا مجھے اس کے مقابلے میں اجر عظیم عطا کرے پھر امام حسن پر آتا ہوں. مولا نے خود سن لیا اس کا ہاتھ پکڑ کہا کہاں سے آئے ہو؟ ہمیں شام سے آیا ہوں. لگتا ہے تو بہت بڑا تھکا ہوا ہے پہلے گھر چلے میرا کپڑے دھوتا ہوں حالات دیتا ہوں منہ ہاتھ دھوئے استراحت کرے ریلیکس ہو جائے کھانا کھائے پھر ہم بات کریں گے آپ کیا چاہتے ہیں. اس کو لے کے گئے خلاط نبی دیا اس کو اس میں کل آیا بہترین لباس اسے دے دیا بہترین جائے استراحت اسے دیا لذیذ کھانا اس کو دینے کے بعد پھر وہ ریلیکس ہوئے. تو بتاؤ تو کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں زندگی میرے شخص میری تمنا یہ تھی کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک ایسا اسلام کا دشمن بھی ہے جس کا نام ہے حسن ابن علی اس کے خلاف لان تان کرے تو ثواب اجر عظیم ہے. تو مولا نے کہا وہ میں ہی ہوں جس پر تم لان تان کر رہے وہ حسن ابن علی میں ہی ہوں. تو کہا تو وہی حسن ابن علی ہے جس پر اہل شام لان تان کرتے ہیں تو میں وہی ہوں. اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ. پہلے بھی پڑھتے تھے وہ لیکن ایک اضافہ اس نے پڑھ لیا. وہ کیا ہے؟ واشهد انک حجت اللہ میں گواہی دیتا ہوں خدا کا واقعی حجت تو ہے. ایسا اخلاق کریمہ کا مالک ایسا حلم کا مجسمہ جس میں اس قدر انسانیت و کرامت ہوں میں بدبخت ہوں کیا میری موت کی تمنا کرے؟ اس کا مراد یہ کہ وہ نہیں جانتے تھے. ان کو پابندی عائد کیا تھا کہ دینداری پر. شام والے اکثر نہیں جانتے تھے اس لیے علی محمد کے دشمن نے دور رکھا 140 سال حدیث پر پابندی لوگوں کو شناخت منبع دین سے دور رکھ کر لوگوں کو دین کا دشمن بنایا تھا. بیدار نہیں ہونے دے لوگوں کو. امام حسین چاہتے تھے کہ اپنے تحریک کے ذریعے لوگوں کا اندر یہ بیداری کرا کرے لوگوں کو بتایا کہ جو تمہیں سمجھائیں گے وہ غلط ہے لوگوں کو بتایا کہ تم لوگ غافل ہیں. جی جب تقریباً شام اور کوفہ کے درمیان میں راستہ ہے جی لوگ تالیاں بجا رہے تھے امام سجاد نے کہا کہ میں اپنا تعارف کراؤں میں کون ہوں. وہ آیت سنا دیا کہ تو پھر اس نے کہا اس آیت سے اس قرآن سے پیغمبر سے زہرا سے تمہارا کیا واسطہ ہے؟ تو کہا میں اسی علی کا پوتا ہوں، میں اسی فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں اسی پیغمبر کا نواسا ہوں، قرآن ہمارے گھر میں سارا بتا دیا. تو شخص رو پڑے گی، ان کو نہیں بتایا گیا تھا، ان کو شناخت اور دیداری سے دور رکھا تھا، ان کو جہالت میں رکھا تھا. یہ بہت کامیاب پلان ہے عثمان کا، کامیاب پلان جو فرعون کے زمانے پر اس سے پہلے سے اب تک چلاتا چلا رہا ہے کہ جناب علی وہاں نہیں جانا. اگر جائے تو دین فطری کو آپ لوگ قبول کریں گے، دین عقلانی کو لوگ قبول کریں گے، دین جو دین برہانی ہے لوگ قبول کریں گے. مذہب انسان کی فطرت کے مطابق ہے. اسی غافلین اور غفلت زدہ انسانوں کے خلاف قیام کیسے ہی شہدا علیہ السلام ہے. ہمارا کام آزادی کے ذریعے لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرے، لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا کرے. زہیر ابن قیم، زہیر ابن قیم عثمانی تھا. عثمانی یعنی کیا؟ سنی. ابھی ہم کہتے ہیں سنی، اس زمانے میں کہتے تھے عثمانی. ٹھیک ہے، عثمانی وہ لوگ تھے کہ جو عثمان کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے، اور اس کے مقابلے میں شیعہ یا علوی کہتے تھے جامع المومن کو برحق سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، دیکھو وہ مدینے سے ساتھ ان کا قافلہ چلتا چلا جا رہا ہے کہ حتیٰ اپنے خیمے کو امام کے خیمے کے قریب ہونے نہیں دیا. جی کہیں آمنا سامنا نہ امام کے ساتھ. زہیر ابن قیم ایک عثمانی انسان، لیکن امام کی تحریک ایک تحریک بیداری ہے نا. امام انسانوں کا اندر شعور دلانے کے لیے تحریک چلایا ہے، انسانوں کا اندر بیداری آ جائے، لوگ آگاہ ہو جائے، لوگ حقیقت سے آگاہ ہو جائے. کیا امام تو نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مخدرات اثر ہو جائے؟ امام تو یقیناً امام کے لیے امام کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، لیکن امام چاہتے ہیں کہ اسرا کے ذریعے بیدار ہو جائے، شام کے لوگ بیدار ہوں اسرا کے اثرات کی وجہ سے. غافل انسانوں کو بیدار کیا. اب یہ زہیر نبی نے اس ایک مقام پر پہنچتا ہے کہ دوبارہ امام کا قاضی آتا ہے، ڈانٹا وہاں سے کہ اپنے آقا سے کہہ دو کہ آپ رک جا رہے ہیں، بار بار مجھے تنگ نہ کرو. تو زہیر یقین سلام ہو اس کی عظمت پر، وہ کہتی زہیر تو کتنا بدبخت انسان ہو، کائنات فاطمہ کے لال کے عاشق ہیں اور امام تجھے بلا رہے ہیں تو رد کرے. بغدب انسان، اگر تم امام کی تحریک میں شریک نہ ہونا چاہو تو مت ہو جاؤ، انسان مرد بن کے رہو، ایک مردانہ کام کرو کہ ایک آدمی تمہیں بلاتا ہے تو اس کی باتیں تو سنے نا. جو دوسروں کی منطقی یا غیر منطقی باتوں کو سننا نہیں چاہتے ہیں وہ اصلا مرد نہیں، مردانگی نہیں کرتا. اس کا مطلب تمہاری کمزوری تو تم سامنے جاتے ہیں نا. میں کسی کا سامنا نہیں کرتا ہوں تو اس کا مطلب میرے کمزوری ہے. وہ عورت کہتی ہے زوجہ جناب زہیر ابن قیم کہتی ہے کہ یہ کوئی مردانہ کام نہیں ہے، امام تمہیں بلائے. دیکھو مرد کا کام یہ کہ اگر تمہیں پسند نہ آئے تو امام کے ساتھ نہ جائے، تو پھر پسند نہ ہو تو امام کی تحریک میں شامل نہ ہو جائے. تمہیں پسند آئے تو امام کے ہاتھ میں آپ پسند نہیں آنا چاہتا ہوں. آزاد انسان تو سنو کیا کہتے ہیں، بات سمجھ میں آتی. دیکھو ہوشیار انسان تھا، یہ ٹھیک کہتے ہیں. چونکہ زہیر ایک باوقار انسان تھے، سارے قبیلہ تھے، سردار تھے اپنے قبیلے کے، اس کے لڑا نے گوار نہیں کیا. پھر وہ ٹھیک کہتی ہے کہ اس کو مجھے انسان کی عزت سے کسی کا مخالف کا بات سننا چاہیے، وہ کیا کہتا ہے. سلام ہوگا حسین کی عظمت پر. وہ باتیں سننے گئے تھے، خیمے پہ داخل ہوتے ہی کچھ نہیں فرمایا. مولانا ایک جملہ کہا، زہیر کب تک باتیں ہو گئے؟ تمہارا نام کربلا کی شہدا کے فریج پہ کب سے درج ہو چکا ہے؟ یہ کہنا تھا، اس نے اپنا گھٹنے ٹیک دیا. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. دن نظر ہدایت جب کسی کے اوپر اس کا لگتا ہے تو کھوٹا انسان سونا بن جاتا ہے. انسان امام کی عزیز، امام کو ایک آدمی کی ضرورت تو نہیں تھی نا. کربلا میں ایک آدمی میں اضافہ ہوتا تو بھی امام ظاہر دنیا میں کیا جیت جاتے امام. ایک فرد ادھر آئے ادھر آئے، کیا فرق پڑتا امام کے لیے؟ امام بیداری لانا چاہتے تھے، امام لوگوں کو ہوشیار کرنا چاہتے تھے، امام جو دین اور دینداروں سے لوگوں کو دور رکھ کر جوہار فاسق فاجر ڈکٹیٹر اور غلط قسم کے لوگ معاشرے کو پر حاکم تھے، ان کو جگانا چاہتے تھے امام. زہیر ابن قیم کربلا کا وہ عظیم شہید ہے کہ ایک مرتبہ وہ ہے کہ امام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہ اس طرح کامل انسان بات بنتا ہے کہ آخری جب دشمن سے لڑا تو کہا اے زہیر ابن قیم کہا ہوں میرا پہلوان جو ہے یہ کربلا ایک بیداری کی تحریک ہے. ایک انسان کا کام کیا امام حسین نے, ایک انسان کو بند کام کیا امام حسین نے. میں بات بار کہتا ہوں کہ زندان شام میں امام زین العابدین کی اس قسم پرسی کے عالم کو دکھا کر یزید جی لوگوں پر عبرت دلانا چاہتے تھے, مختلف شہوس لوگ آتے تھے جو مجھ سے ٹکر لے گا اس کی حالت یہ ہوگی, ان میں سے 1000 ایسے ہیں جو امام کی بندگی عبادت دیکھ کر وہاں سے آل محمد کا گرمی کا ہوگی چلیں گے. یہ بیداری تھی امام سجاد کی, اس عمل میں بیدار کیا لوگوں کو, بھائی یزید لا لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے, وہ سید سجاد کا عمل دیکھ کر مومن بنتے جائیں, ادھر سے بیداری ہے. اسیو نے بیدار کیا. اپنے بار بار کہتا ہوں کہ قوم کہتا ہے کہ یزید شرمندہ ہو کر آل محمد کو آزاد کیا ہے, یزید شکست کھا چکے تھے, آل محمد کی بیداری نے بغاوت پیدا کرنے کا اہتمام پیدا ہو گیا. ہم کہاں ہیں, کربلا کہاں ہے, ہم کہاں ہیں, ہمارا معاشرہ کہاں ہے, کربلا کی منطق کہاں ہے. ہم اب بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں, اب بھی نہیں پیدا ہوئے. دور جاہلیت کے اصول ہمارے اوپر حاکم ہیں, دور جاہلیت کے امیر شام نے جو رویہ پیدا کیا تو وہ رویہ آپ کو حاکم ہے. کیا دین نہ سمجھے, دین کے قریب نہ جائیں, سمجھنا چاہیے ہمیں دین کرامت عظمت تقویٰ اور دینداری میں ہے. اگر کسی خاندان کی وجہ سے کوئی بڑا بنتا تو خاندان قریش افضل قبائل ہے عرب میں, جی قبیلہ مختار ہے, جس قبیلے کو خدا نے اختیار کیا ہے قبائل میں سے قریش ہے. ابو لہب و ابو جہل قریش میں سے تھے. نفرین کیا پر پروردگار نے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ ماله وما کسب سیصلى نارا ذات لہب و امرأته حمالة حطب. حسب و نصب زبان و لینگویج اور بنیاد اور قومیت کی بنیاد پر کسی کی شخصیت ہوتی تو ابو لہب اور ابو سفیان تو قریش سے تھے, لیکن فارس کے جنگل سے آیا ہوا تنگرا سلمان جس کے کوئی قدر نہیں ہے کہا کہ من نہ حلو بیت, پیغمبر نے اپنے خاندان والوں کو اہل بیت سے دور کیا, فارس سے آیا ہوا سلمان کو کہا میرے اہل بیت سے تقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, خدا کے پاس کسی کے لیے کرامت حاصل ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے, وہ عظمت کی بنیاد پر ہے. بھائی چادر یمانی کے تحت نیچے جب اصحاب کسان ہے تو جناب عمر سلمہ نے کیا کہا, کیا مجھے بھی اجازت ہے, تو پیغمبر نے کیا فرمایا انت علی خیر یا عمر سلمہ, آپ میرے نیک بیوں میں سے ہو لیکن آپ اصحاب کسان نہیں بن سکتی, ان عالمے میں شامل ہونے کی صلاحیت آپ میں بھی نہیں ہے نیک ہونے کے باوجود. سلام و سلمان پر فرمایا کہ منا علی ہمارا عالمے میں سے خلیفہ اول کا بیٹا جناب محمد ابوبکر, حسب و نسب و خاندان دیکھے لیکن کردار دیکھے. سلمان کے لیے پیغمبر نے کہا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں, محمد ابو بکر کے لیے مولا علی نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے. خاندان کی بنیاد پر کیا یار, اس کے تقوی اس کی ہے بصیرت اس کی آگاہی اس کے باطنی عظمت و طہارت کی بنیاد پر کہا دین سمجھا بسا ہے, ہمیں دینداری سمجھنے کی ضرورت ہے. یار تو آپ یہ کہ ہم پیغمبر کے علی کے دین کے ممکن تو اور مسئلہ ہے, اور دعویٰ یہ کرتے ہم دیندار ہیں تو دین کے اصول ہے. سلمان اہل بیت کا پیغمبر میں شامل ہو گیا, محمد ابو بکر امیر المومنین کا بیٹا بن گیا. انسانی فضائل کی بنیاد پر انسان کا مقام ہے, کرامت کی بنیاد پر انسان کا مقام ہے, باطنی فضائل کی بنیاد پر انسان کا مقام ہے, حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں ہے. بنی امیہ اور بنی ہاشم, امیہ اور ہاشم بھائی پتہ ہے نا جڑوان پیدا ہوئے تھے نا, امیہ اور ہاشم جڑوان پیدا ہوئے تھے, وہ تلوار سے جدا کیا تو کسی حکیم نے کہا قیامت تک ان دونوں قبیلوں میں تلوار کی جان رہے گی. ہاشم اور امیہ دونوں ایک خاندان کے, جو امیہ خاندان کی کوئی فضیلت ہے, حتی بنی ہاشم سے بھی, بنی ہاشم سے بھی کوئی نکما آدمی تو کوئی حیثیت ہے بنی ہاشم کی بنیاد پر, کرامت کی بنیاد پر ہے. بہت سارے بنی ہاشم نے پھر امام کے امام زین العابدین امام صاحب کے اذن کے بغیر قیام کے اور امام کے راضی کے بغیر مانے گئے. خاندان کی بنیاد پر خدا نے کوئی کسی کو نہیں بلند کیا ہے. افضل اللسان لسان العرب, افضل اللغة لغت العرب, بہترین لغت دنیا میں لغت عرب ہے. لیکن آج یوں سمجھ لیں کہ ہمارے
یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے افریقہ کے جو ہے نا ایک جنگل میں رہنے والا متقی انسان سے سعودی عرب کے واقعی بہتر ہے، تو کیونکہ عربی زبان جانتا ہے. افضل اللہ ہونے کی بنیاد پر کسی کی شخصیت نہیں ہے، افضل الطائفہ ہونے کی بنیاد پر کسی کی شخصیت نہیں ہے، وہ اللہ پیغمبر کے خاندان کا لوگ سب سے افضل ہونا چاہیے تھا. اب لہب کو قرآن نے نفرین کیا، اب سفیان پر پیغمبر خدا نے نفرین کیا، لیکن سلمان جو نہ عربی جانتا ہے نہ پیغمبر کے خاندان سے نہ عرب ہے، اس کو منا ہوئے بید. انسانی کرامت انسان کو عظمت دیتا ہے، فضائل اخلاقی انسان کو عظمت دیتا ہے، باطن کی پاکیزگی انسان کو بلندی دیتا ہے، دینداری انسان کو اونچائی دیتا ہے، دانش و بصیرت و علم انسان کے لیے حیثیت دیتا ہے. ان چیزوں کے ذریعے انسان کو غافل کرنا چاہتے ہیں. کربلا کی تحریر انہیں غافلین کے خلاف قیام ہے. جیسا کہ بعض اوقات میں بیان کرتا ہوں کہ دربار یزید میں بھی بہت سارے غافلوں کو آگاہ کیا، بہت سارے غافلوں کو آگاہ کیا. کیا امام سجاد کے خطبے نے آگاہ نہیں کیا لوگوں کو؟ جی امام کو خطبے نے آگاہ کیا نا. یزید نے ایک اسپیشل ملا کو بلایا تھا، اسپیشل ملا جس کو آپ کہتے ہیں کرائے کا ملا، جو حکما کے حاکموں کے مرضی کے مطابق بولے. حتی میں کہتا ہوں کہ صرف حاکم نہیں، جو ٹرسٹیوں کے مرضی کے مطابق بولے، جو بانی کے مرضی کے مطابق بولے، جو سامعین کے مرضی کے مطابق بولے، وہ بھی دربار وہ بھی دربار بولا ہے نا. سامعی خوش جس بات سے خوش ہو جائے وہ بات کرے. میں یہ بات نہ کروں تو آئندہ بانی مجھے نہیں بلائے گا، اس کے مرضی کے مطابق بولا وہ بھی دربار بولا ہے. اس دربار بولا کہ آپ نے تقریر کیا امام سجاد کے خلاف جب وہ نیچا ہے. تو امام نے یزید سے کہا اتعذن لی، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ ان اسعد علی ھذا الاعوان. دیکھو امام سجاد کے ہر جملے کے اندر حکمت ہے. مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پہ آ کر کچھ کہوں. بھائی اس ممبر کو لکڑی کا ڈھیر کیوں کہو؟ ممبر کے لیے کوئی ذاتی فضیلت نہیں ہے، ممبر کی فضیلت اس شخص کی وجہ سے جو ممبر پر بیٹھتا ہے. ممبر رسول پر یزید بیٹھے تو اس ممبر کی کوئی حیثیت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ممبر نہیں ہے، یہ لکڑی کا ڈھیر ہے. اس ممبر کے لیے کوئی عظمت ہے تو وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے، اس ممبر کے لیے عظمت ہے تو وہ امیر المومنین کی وجہ سے ہے. جی یہ لباس ہے، یہ لباس لباس پیغمبر اور لباس روحانیت ہے. اگر اندر سے روحانیت نہ ہو تو یہ لباس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ممبر اسی طرح ہے کہ مولانا کہا تل کل آوا، اصل ممبر تعبیر نہیں کیا. اتعذن لی ان اسعد علی ھذا الاعوان، کیا اجازت ہے کہ اس لکڑی کے ڈھیر پر جا کر میں کچھ بولوں؟ یزید نے دوسروں کو تو غافل رکھا تھا لیکن خود جانتا تھا وہ کپٹھا. جی لوگوں کو اگر خود جانتا تھا اگر یہ ممبر پر آ کے کچھ کہیں تو میرا تو بیڑا رہا ہو جائے گا، اسے کہا کہ اجازت نہیں. تو جو لوگ غافل تھے انہوں نے کہا نہیں کمزور لڑکا ہے، جوان لڑکا ہے، جی اس کا دل ضعیف ہے، بھائی بابا سارے کربلا میں مارے جا چکے ہیں، ماں بیگم کی اسیری ہے، سر حسین تشت قلعہ میں سامنے رکھا ہوا ہے. جی ایک شخص امام نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی مومن تھا، اس نے کہا تمہارے ہاتھ میں کوئی کپڑا ہے؟ تو کہا مولا آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ماں نے کہا کہ جو آہن جو لوہا میرے گردن کو اذیت کر رہا ہے اس کے ذرا ڈال جائے گا. اس اذیت میں تھی امام حسین علیہ السلام، یہ کیا بول سکے گا؟ کسی نے کہا یزید کے دیکھتے گردن سے خون بہ رہا، یہ کیا بولے گا؟ اجازت دے دو، پریشر آیا اس کو پر اجازت نہیں. تشریف لے گئے فاطمہ کلام ممبر پر، وہ خود بھائی امام زنابلی کا خود بھائی بیداری ہے. جو مجھے جانتا ہے وہ سو جاتا ہے، جو نہیں جانتا ہے میں بتا دوں میں کون ہوں. انا نمک کا تو بنا انا زمزم مصفا، جو نہیں جانتا ہے جو نہیں جانتا ہے جو جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا بتا دوں میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں حرفات کا بیٹا ہوں، میں بیت الحرام کا بیٹا ہوں، وہ خطبہ امام کا، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں. جی وہ خطبہ امام کا دیدار کو رکھتا، خطبہ تمام ہوئے بغیر سارے رونے لگے، سب کے سب، اسے مسیحی بھی تھے یہودی بھی تھے سب تھے، سب رونے لگے. جب یزید کو خطر آیا ہو کہ امام نے مجمع کو دیدار کیا تو غافل رکھے تھے ان کو، یہ اسیر خارجی ہے، یہ منکر نماز ہے. رب نواز رسول کو شہید کر کے،
رسول زادیوں کو اسیر کر کے یہ بتایا کہ یہ رسول کی رسالت کے ممکن ہے تو اس دنیا پر کس ملتر لوگوں کو مارنے لگا تھا؟ رسول کا بیٹا مارا گیا ہے اور رسول زادیاں حاضر ہیں اور لوگوں سے یہ کہا گیا تھا کہ رسول کی رسالت کی ممکن ہی پانے مارا. حافظین کے فکر پر سوال ہو کر دنیا کے ڈکٹیٹر نظاموں نے دنیا کو دین کو بگاڑا. امام کے خطبے نے بیدار کیا یہ تو رسول کا فرزانہ ہے. ایک شخص اٹھا اور کہا یزید تم پر لعنت ہو. وہ گدا جس پر ہمارے پیغمبر جناب ایسا سوار ہوتے تھے اس گدے کے ٹانگ کا ایک حصہ ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم نے تابوت مقدس میں رکھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں اور تیرے تشت تلا میں تیرے رسول کے بیٹے کا سر ہو تو اس لیے ہمیں لائے ہو یہاں پر. سب ماتم اس کی مجلس کے اندر سب رونے لگے. دینداری کو شکست دینے کے لیے ہمیشہ کھوکھلا دین کو استعمال کیا لوگوں نے. کہا مؤذن سے اذان دے دو. ایک سے نہیں، دو سے نہیں، تین سے نہیں، چار سے نہیں، پانچ سے نہیں، چھ سے، آٹھ مؤذن سے کہا اذان دو تاکہ سید سجاد کے باتیں لوگوں کو قابو تک نہ پہنچے. جب مؤذن یہاں پر پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن کو روک لیا. اے مؤذن تو خاموش ہو جا. اس نے کہاں خاموش ہونا تھا. امام نے ولایت تکمینی استعمال کیا وہاں پر رک گیا. وہ رکنے کے بعد کہا کہ اس پہلے اس خطیب درباری کی طرف اشارہ کیا کہا کہ خطیب اشتریت سخط الخالق بعزت مخلوق تو نے مخلوق کو تو راضی کر دیا لیکن رب تجھ سے ناراض ہوا. پھر یزید سے کہا یزید تو بتاؤ تو ابھی اپنا کامیابی سنا رہے تھے لوگوں کو تو کہہ رہا تھا کہ میں فاتح ہوں بتاؤ جس اذان میں یہ مؤذن جس رسول کا نام لے رہا ہے وہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ تیرا باپ یہی چاہتا تھا کہ میرے نانے کا نام نکل جائے ہمارے کٹنے کے باوجود تیرے دربار میں اب بھی میرے نانا کا نام زدہ تو میں فاتح ہوں تو مخلوق ہو. دیدار کی امام زین العابدین علیہ السلام السلام نے دیدار بس میں تمام کر رہا ہوں در سے بیداری کر رہا ہوں. خطبہ کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یزید کی کوشش رہی کہ جناب شاہدہ جی سے ہم کلام ہوتے ہیں لیکن بی بی نے کبھی سر نہیں اٹھا. یزید کو ضائع نہ سمجھا کہ یزید کے ساتھ گفتگو کریں بار بار کوشش کیا نہیں. بس میں وقت بہت آیا ہے دو جملہ سن مسائل کا پرکرما کر رہا ہوں. کلمینی یا بنت علی علی کی بیٹی مجھ سے بات تو کرے. نہیں سر اٹھائی گئی کہا تم اس لائق نہ ہو کہ مجھ سے گفتگو کرے. سر نہیں اٹھائی دوبارہ کہا کلمینی مجھ سے بات کرے. بی بی گفتگو کے لیے تیار نہیں ہے. یزید سنان سے کہا مجھے زینب کی کمزوری کا اندازہ ہے. وہ کمزوری کیا ہے؟ حسین کے معاملے میں کبھی بی بی برداشت نہیں کر سکتی. میں بی بی کا سوال سنوانا مجھے آتا ہے. اس نے سنان سے کہا میں تشت چراغ میرے سامنے رکھ لے. جب تشت چراغ کو سامنے رکھانا اس پر انہوں نے آتا حسین کے سرحدار کو اپنے انداز ہاتھوں میں لیا